بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد التميمي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، اس پیارے کتاب کی شرح کا درس جاری ہے اور ہم پہنچے باب نمبر 30 پر. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواء، تاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ کا بیان. وقول اللہ تعالی وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، وعن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 40 في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد مطرنا بنوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون. شيخ بن باز رحمه الله فرماته ہیں، تبويب كتعلق سباب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي طلب السقيا وهو المطر. استسقاء مراد طلب السقيا، الله تعالى سے دعا کرنا بارش برسنے، یا لغوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں جو بھی بارش طلب کرتا ہے اسے استسقاء کہتے ہیں. طلب السقيا وهو المطر، استسقاء سقيا، سقيا یعنی پانی پلانے کو کہتے ہیں، پانی طلب کرنا استسقاء ہے. وقد شرع الله الاستسقاء به سبحانه، اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگی جائے. والاستسقاء الضراعة الى الله عند وجود الجدب، والاستسقاء سے مراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنا جب قحط ہو، قحط کے وقت، جذب کے وقت، پانی کی قلت کے وقت اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنا اسے استسقاء کہتے ہیں. بدلا مما علیہ اہل الشرک من الطلب من النجوم والتعلق بها والاستغاثة بها، بجائے اس کے جو اہل شرک کیا کرتے تھے جب उन्हें पानी की ज़रूरत होती थी तो वो तारों से बारिश तलब करते थे। والتعلق بها والاستغاثة بها और अपना ताल्लुक उन तारों से जोड़ देते और उनसे इस्तिगासा करते रहते। وكانوا يستسقون بالنجوم وهي الأنواء और तारों से बारिश तलब करते और इन खास तारों की हरकत को यानी अनवा कहा जाता है। वह 28 नौअन और ये टोटल जो अनवा हैं ये 28 हैं। तार जब हरकत करते हैं तो उस हरकत के मीडियम को नौ कहा जाता है जिसमें तार हरकत करते हैं। وهي 28 نوعا ينزلها الشمس والقمر سورج اور چاند حرکت کرتے ہیں اور 28 منازل طے کرتے ہیں في مدارها ينزل القمر في الشهر والشمس في السنة یہ 28 نوع جو ہیں یا انواع جو ہیں चांद एक महीने में पूरा करता है और सूरज एक साल में पूरा करता है। وكان في الجاهلية يتعلقون بها ويستغيثون بها جاهلیت میں لوگ ان انواع سے تعلق قائم کرتے اور انہی سے استغاثہ حاصل کرتے۔ وهذا من شرك وضلالهم یہ ان کو شرک اور گمراہی کی وجہ سے ہے۔ كما قال سبحانه وتعالى جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وتجعلون رزقكم انكم تكذبون يعني تم اپنا رزق یہ بناتے ہو کہ تم اسے جھٹلاتے ہو۔ شخص فرماتے ہیں یعنی تكذبون انزال الله للمطر واغاثته لكم کہ تم یہ جھٹلاتے ہو کہ بارش اللہ تعالی نے برسائی ہے جو رزق یہ ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے کیونکہ دل جو ہے تاروں سے جڑے ہوئے ہیں تو اصل رزق اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ ان مشرک لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ تاروں کو بھی اثر ہوتا ہے اس زمین پر اس دنیا پر تو تاروں سے استغاثہ حاصل کرتے اور جو رزق اللہ تعالیٰ ان کو دیتا وہ اس رزق کو جھٹلا کر یہ سمجھتے کہ تاروں کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ وَتَسْأَلُونَ النُّجُومَ وَتَسْتَغِيثُونَ بِهَا فَكَذَّبَهُمْ لِذَٰلِكَ استغاثہ تاروں سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وجہ سے جھٹلایا ہے۔ لأن هذه النجوم لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئا من الأمر کیونکہ تارے جو ہیں نہ تو یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا نفع نقصان کی جب بات آتی ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے کوئی جانتا ہے؟ بت ہیں یا تارے ہیں یا اکثر آپ دیکھتے ہیں لا تنفع ولا تضر یہ کہا جاتا ہے جو نفع تو سمجھ میں آتی ہے ضرر سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہاں قادر نہیں نفع تو ہمیں پتہ ہے کہ نفع تو نہیں پہنچا سکتے۔ نقصان کی نفی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر ان کی عبادت کی جائے تو رزق دیتے ہیں بگڑی بن جاتی ہے، اگر نہ کریں تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، بات یہ ہے۔ اور دوسری بات ہے اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے اسے روک سکتے ہیں تو نہیں، تو دونوں صورتوں میں جو ہے ان کا کوئی کام نہیں۔ بولا تب لوگ شے من الامر ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ خود عاجز مخلوق ہیں۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فوجب على المؤمنین الاخذ بما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والعمل به والحذر مما عليه اهل الجاہلیہ، تو واجب یہ ہے کہ مومن پر واجب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے آیا ہے اس پر عمل کرنا ہے اور اس سے خبردار رہنا ہے جو اہل جاہلیت کیا کرتے تھے۔ اہل جاہلیت کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیدنا ابو بکر اشعری کی حدیث میں، قال اربع فی امتی من امر الجاهليه لا يتركونها لا يتركونهن چار ایسی چیزیں ہیں میری امت میں جنہیں وہ کبھی چھوڑیں گے نہیں، ہیں جاہلیت کی امور میں سے، وہ ہے بھی میری امت میں، چھوڑیں گے بھی نہیں. عجیب بات ہے. کون سی یہ چار چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے حسب و نسب اور خاندانی شرف و فضیلت پر فخر کرنا، دوسرا ہے دوسروں کے نسب و خاندان میں عیب اور نقص نکالنا سلام رحمۃ اللہ اور تانہ زنی کرنا، تیسرا ہے تاروں کے اثر سے بارش ہونے کا عقیدہ رکھنا، اور چوتھا ہے نوحہ کرنا. انہیں سے مراد کسی کے مرنے پر شدت سے رونا پیٹنا، گریبان چاک کرنا، منہ پہ تماچ مارنا، سب نوحے میں آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے کندھک کا کرتا اور خارش کے زرہ پہنا کر کھڑا کر دیا جائے گا. شدید وعید ہے ان معاملات میں. شاہ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگ یہ چار چیزیں نہیں چھوڑیں گے اور کافروں کی پیروی کریں گے جاہلیت کے دور میں. ان چار چیزوں کا ذکر کیا ہے. پہلے نمبر پہ الفخر بالاحساب، فیقول انا ولد فلان ويتعظم بذلك، میں فلان کا بیٹا ہوں، میرا فلان نسب ہے، میرا فلان حسب ہے، میرا خاندان بڑا خاندان ہے، اور اس پر فخر کرتا رہتا ہے، اور اپنے بات اس باطل پر جس پر وہ فخر کر رہا ہے اسے حجت سمجھ کر فخر کرتا ہے. اور احساب سے مراد شیخ صاحب فرماتے ہیں، هو ما يكون للآباء من مآثر وشجاعة، جو باپ دادو کے اچھے اثر یا اچھے خوبیاں تھیں، ان کی اچھی چیزیں تھیں، جیسا کہ بہادری، وجود و کرم، یا ان کی سخاوت وغیرہ کے قصے سنانا اور لوگوں میں اسے عام کرنا اور اس پہ فخر کرنا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہ من سنت الجاہلیہ، یہ جہلیت کی سنت میں سے ہے. وجہ کیا؟ لأن رفعت الانسان بعمله، انسان کے اصل جو بلندی ہے اور اس کا جو خوبی ہے، یا انسان کی عظمت جو ہے، وہ اس کے اپنے عمل سے جڑی ہوئی ہے، دوسروں کے عمل سے نہیں جڑی ہوئی. اما عمل غیره فلیس له، دوسروں کے عمل کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. دوسرے نمبر پر الطعن فی الانساب، جب اپنے نسب اور حسب پر فخر کیا اور اسے حق سمجھ لیا اور اس پر ڈٹ گئے، تو دوسروں کے نسب پر تانہ زنی شروع کر دی. الطعن فی الانساب، شخص فرماتے ہیں، بأن ينتقص الناس فيقول فلان نجار وفلان حداد وفيه كذا وكذا، دوسروں کے نسب پر تانہ زنی کرنا سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کی تنقیص کرنا، یہ کہنا کہ فلان نجار کسے کہتے ہیں؟ کارپینٹر، وہ فلان حداد لوہار، وہ فیہ کذا وکذا، اور اس میں فلان فلان ہے، وکذا علی سبیل التنقیص والعیب، اور یہ سب کچھ جو ہے صرف تنقیص اور طعنہ زنی اور عیب جوئی کی وجہ سے ہے. لا على سبيل الخبر فلا بأس به، اگر صرف خبر دینا ہے کہ فلان جو ہے وہ لوہار ہے، فلان بوچی ہے، فلان کارپینٹر ہے، اس کی جو پروفیشن، یہ بتانے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں، خبر ہے یہ. لیکن تنقیص کر کے، اسے تانا سمجھ کے، اس کے عیب سمجھ کے بیان کرنا، یہ جہلیت کے امور میں سے ہے، اور دونوں میں فرق ہے. تیسری چیز جو امت، جو جہلیت کے مسائل میں اور امت چھوڑے گی نہیں، امت بعض چھوڑیں گے نہیں، الاستسقاء بالنجوم، تاروں سے بارش طلب کرنے. فیقول سقینا بنوع کذا وکذا ویسألونها مباشرة. استسقاء بالنجوم سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بارش برسی ہے یہ فلان تاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ فلان تارے کی تاثیر ہے، اور براہ راست ان تاروں سے بارش طلب کرتے ہیں. اسألونها مباشرة. چوتھے نمبر پہ النیاحة، نوحا کرنا. اذا ما تميت صاح ومزقوا ثيابهم ونتفوا شعورهم، ونتفوا شعورهم، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، چاک کر دیتے ہیں، اور اپنے بال بھی نوچ لیتے ہیں. نتف شعور یعنی، نتف شعور یعنی اپنے بالوں کو نوچ لیا. ويحثون التراب عليهم، وہ اپنے سروں پر مٹی ڈالتے ہیں. حث التراب، مٹی ڈالنا. وہ موجود عند بعض المسلمین، اور یہ بعض مسلمانوں میں موجود ہے. فجب الحذر منها ومحاربتها، تو یہ واجب ہے کہ اسے خبردار رہا جائے اور اسے دوری اختیار کی جائے، اور اس کے خلاف بلکہ، یعنی محاربت، جنگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ شدید دوری اختیار کی جائے اور دوسروں کو بھی خبردار کیا جائے. وفی الحدیث، اور حدیث میں آیا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے منہ پہ تماچے مارتا ہے، گالوں پہ تماچے مارتا ہے، اور جو اپنے گریبان کو چاک کر دیتا ہے، اور جاہلیت کی دعا سے دعا کرتا ہے. وقال، اور ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا بریء من الصالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، میں بری ہوں ان تین سے، ان تینوں سے. کون ہے؟ الصالقہ والحالقہ والشاقہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، الصالقہ التي ترفع صوتها عند المصیبہ، صالقہ وہ عورت ہے جو اپنی آواز بلند کرتی ہے مصیبت کے وقت، جب مصیبت پہنچتی ہے تو رونا دھونا اور چیخنا چلانا بلند آواز میں، اسے صالقہ کہتے ہیں. حالقہ کیا ہے؟ الحالقہ کوئی جانتا ہے؟ حلق سے سر موڑنے والی، مصیبت کے وقت سر کو موڑنا، عورتیں اپنے سر موڑ لیا کرتی تھیں، حالقہ. اتو شاقہ، شخص گریبان پھاڑنے والی. قوله، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، النائحة اذا لم تتب الى آخر الحديث، اگر نوحہ کرنے والے توبہ نہ کرے. سربار من قطران ودرع من جرب، کہ جو وعید آئی ہے اس سے مرادی ہے، الغالب فی النائحة ان تكون فی النساء، سب سے پہلی بات ہے کہ نائحة مؤنث کے لیے ہے، اور غالباً جو ہے عورتیں ہی نوحہ کرتی ہیں. ولذلك عبر بالانثى، اس لیے تعبیر انثى سے کی گئی ہے، مادہ کا صیغہ سے کی گئی ہے. وقد يفعله الرجال، اور بعض مرد بھی کیا کرتے ہیں. وهو محرم على الرجال والنساء، یہ نوحا جو ہے دونوں پر حرام، مردوں پر اور عورتوں پر. وذكر قطران، اور قطران کا ذکر کیا ہے، لأنه أشد في الاشتعال والأذى، کیونکہ بہت جلد اسے آگ لگ جاتی ہے اور اذیت، تکلیف پہنچانے میں بھی شدت ہے. وكذلك الدرع، اور زر کا اس لیے ذکر کیا ہے، من الجرب مؤذی، اگر خارش، جرب شدید خارش بھی بارے کو کہتے ہیں، इसके बीज हम इंग्लिश में कहते हैं और बड़ी सख्त तकलीफ होती है, शिद्दत से ख़ारिज होती है और बड़ी अछूत बीमारी होती है। तो सुभान अल्लाह, आप ये देखें कि वईद, सख्त वईद है, आग और ख़ारिश, आग से जलाना और ऐसी आग जो जिस्म को चिपक जाए, कतरान, और ख़ारिश, और दोनों की अज़ियत बहुत ही ज़्यादा है। अल्लाह ताला की पनाह। وهذا بيان لسوء عاقبتها ومنقلبها إلا إذا تابت، ये बयान किया गया है उसकी बुरी आकिबत के बयान में कि जो उसने किया है बहुत बुरा किया और उसको उसकी सज़ा दी जा रही है, इल्ला कि वह तौबा कर ले, अगर तौबा कर लेती है और तायब हो जाती है तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है। एक मसला है, शेख फरमाते हैं, مسألة لا بأس أن لا يتزوج الإنسان من أناس ليس ذوي حسب وإن كانت المرأة ذات دين، इसमें कोई हर्ज, अगर कोई शख्स ऐसे लोगों में शादी ना करे जिनका यानी बड़ा हसब हो, अगरचे औरत दीनदार ही हो, क्यों ना हो, वजह क्या है, خوفا من أذى قومه وضاقتهم له وهذه عادات ولا بأس فيها، ये लोगों की आदत में से बाज लोग जो कहते हैं हम अपने ख़ानदान में शादी करना चाहते हैं या फलान ख़ानदान में शादी नहीं करना चाहते हैं, तो शायद सभी फरमा रहे हैं कि अगर बाज लोगों की आदतें हैं तो इसमें कोई अजीब शर्त यह कि अल्ला यकून तर्कु लहुम लतनक़ुस महतकारहिम इंदहु, कि अगर दूसरे ख़ानदान को हकीर समझा जा रहा है या तानाजनी की जा रही है, तनकीस की जा रही है, तब तो गलत है, लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है लेकिन प्रेफर करते हैं बाज़ ख़ानदान को नहीं कि ख़ानदान में शादी हो, इस हद तक हो तो कोई हर्ज नहीं है। फ़ायदा, शेख सफ़रान, बाज़ अल-क़ुरा यज़बहून ज़बाह फ़ी रूस अल-जिबाल, बाज़ गाँव वालों के अजीब से एक काम होता है कि वो ज़बीहा ज़बह करते यानी बकरा या कोई जानवर ज़बह करते, फिर उस जिबाल पहाड़ों की चोटियों पर, लेन ज़िला मतर ताकि बारिश बरसे, वहादा मिन शिर्क अकबर, वह शिर्क अकबर में से है, क्यों, लेन्नहु मिन ज़बह लिल जिन्नी वल अहजार वल असनाम, क्योंकि पहाड़ों की चोटियों पर जो जानवर ज़बह किए जाते हैं वो खसूस तौर पर किस लिए होता है, जिन्नों के लिए या पत्थरों के लिए या बुतों के लिए, وقد ينزل المطر فيكون ابتلاء لهم, ये मुमकिन है कि बारिश बरसे उनके इस अमल की वजह से, वो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है उनके लिए। ولهما से क्या मुराद है, البخاري ومسلم, عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية, الأثر السماء أي أثر مطر يعني بارش, حديبية معروف جاء صلح الحديبية جهان بهوتا آج جو شميسك تشك بوست يسي صلح الحديبية جاء يسي حديبية كهتے ہیں, نام تبديل ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ لیکن وہی جگہ ہے, أثر السماء سے مراد کی سرات میں بارش ہوئی تھی, और समा बारिश को इसलिए कहा गया, शेख साहब फरमाते हैं, लन्हु यंजुल मिन जहत अल-उलू, कि बारिश हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बरसती है, फलमा सरफ अन सलाती अक़बल अला नास बिवजहिही, जब फजर की नमाज से अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो मुक्तदियों की तरफ अपना मुँह फेर दिया नमाज पढ़ने के बाद। شيخ صف فرماتي شيخ بباز رحمه الله, من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم استغفر ثلاثا, الله تعالى كي بارب صلى الله عليه وسلم یہ عادت تھی کہ نماز کے سلام پھرنے کے بعد تین مرتبہ استغفار پڑھتے, استغفر الله استغفر الله استغفر الله, وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجار والإكرام, جمع سنون دعاه, ثم يعطي الناس وجهه, پھر لوگوں کی طرف مر کے بیٹھ جاتے, وَذْكُرُ بَقِيَةَ الْأَذْكَارُ, باقی اذکار پڑھ لیتے, تو مثلاً طریقے اگر آپ امامت کرتے ہیں، کس وقت آپ نے اپنا منہ پھیرنا ہے مقتدیوں کی طرف؟ فوراً سلام پھیرنے کے بعد نہیں، آپ تین مرتبہ استغفار پڑھیں گے اللہم انت السلام مکمل پڑھ کے پھر آپ اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کریں گے اور پھر باقی اذکار پڑھیں گے. یہ مسنون طریقہ ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں، پوری حدیث بتا دوں تاکہ اس کے ساتھ ساتھ چلیں، کیونکہ یہاں پر مکمل حدیث نہیں ہے. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ قالوا اللہ ورسوله اعلم، صحابہ کا عرض کی ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں. شاہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا من ادب الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ صحابہ کا ادب ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کس لفظ میں؟ وہ رسول کے لفظ میں، اللہ وہ اللہ علم چاہیے، لیکن آپ وسلم زندہ ہیں، وحی نازل ہوتی ہے اور وحی کے ذریعے سے خبر مل جاتی ہے اور مکمل علم ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان مسائل کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں. تو صحابہ آپ دیکھتے ہیں کئی احادیث میں آیا ہے جب سوال کے جواب نہ ہو صحابہ کو تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ و رسول اعلم. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا من ادب الصحابة رضی اللہ عنہم وبعد موته صلی اللہ علیہ وسلم یقال اللہ اعلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد صرف یہ کہا جاتا ہے اللہ اعلم. اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو یہ نہ کہیں اللہ و رسول اعلم، غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کہا جاتا ہے، صحابہ بھی کہا کرتے تھے، لیکن وفات کے بعد صرف یہ کہا جاتا ہے اللہ اعلم. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ غور سے سنیں. لأن الوحی انقطع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے وحی منقطع ہو گئی ہے. فلا يعلم ما بعده، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں ہے. دلیل کما فی الحوض، یعنی فی حدیث الحوض. حضرت کوثر کے معروف حدیث میں کیا ہوا، کیا الفاظ ہیں؟ انك لا تدری ما احدث بعدك. بعض لوگوں کو حضرت کوثر سے روک دیا جائے گا، فرشتے روک دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امت ہے، میری امتی ہیں، میری امتی ہیں. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں. سبحان اللہ، یہ واضح دلیل ہے، سے بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد امت میں جو کچھ ہو رہا ہے یا امت جو کچھ کر رہے ہیں ان کو علم نہیں ہے. اس لیے اگر آپ وسلم وفات آپ وسلم کی حیات میں صحابہ کرام کہتے تھے اللہ و رسول اعلم، وفات کے بعد سلف سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے یا سلف میں سے کسی عالم نے یہ کہو اللہ و رسول اعلم. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرما قال اصبح من عباد مؤمن بی و کافر، میرے بندوں میں سے بعض مومن ہوئے اور بعض کافر. عجیب سی بات ہے، صبح سب کی ہوئی ہے، بعض لوگوں کی صبح کفر میں، بعض لوگوں کی صبح ایمان میں. فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، بس جس نے یہ کہا یعنی یہ عقیدہ رکھا کہ جو بارش برسی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، تو ایسا شخص جو ہے وہ مجھ پر ایمان لایا ہے اور تاروں کا انکار کیا ہے. کفر سے مراد انکار ہے، تاروں کا انکار کیا ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، اس لیے مومن ہے. سلام رحمۃ اللہ. واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، وہ جو یہ کہتا ہے کہ بارش فلاں اور فلاں تارے کی وجہ سے ہے، فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، تو ایسا شخص جو ہے مجھ پر کفر کرنے والا ہے، جھٹلانے والا ہے اور تاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں قوله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب لأنه علم أن الله منزل الأمطار. كيوكي مؤمن جو هيش يقين هيك بارش الله تعالى كحكم سي برستيه وهذا المطر من رحمة الله وفضله ولي بارش الله تعالى كي فضل الرحمة سيه. أما من قال مطر بناء كذا لأنه من أنواع الكفر وجويك كهتا هيك فلان تاريك وليس بارش برسيه وهي كفر كي قسمه ميسي ولا يقول صدق نوء كذا أو سقين بنوء كذا ولينهي كهنا جاي كي فلان تارا سچاه وسي سبارش برستي هي يا فلان تارش كي وجه سي همي يبارش جو هي ملي هي يبارش برسي بل يقول مطلنا بفضل الله ورحمته بل كهنا يجاهي كي الله تعالى كفضل الرحمة سبارش برسي هي مطلنا بنوء كذا إن قصد به بتفصيل به اسمه إن قصد به أنه هو الذي خلق المطر وهو المتصرف في الكون فهذا كفر أكبر. طارو پر بارش کی عقیدہ جو ہے کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے جب کفر کی بات آئی ہے. شیخ صفیت تفصیل ہمیں بیان فرما رہے ہیں کفر اکبر کب ہوگا جب یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ تارے ہی بارش کو پیدا کرتے ہیں اور کائنات میں ان تاروں کا تصرف ہے نفع نقصان پہنچاتے ہیں. وَإِن قَصَدَ أَنَّهُ سَبَبٌ لِهَذَا الْمَطَرِ فهذا نوع من انواع الكفر ولكنه كفر اصغر. وقال یہ عقیدہ ہے کہ تارے خود تو بارش پیدا نہیں کرتے لیکن سبب ہیں بارش کی, تارے حرکت کرتے تو سبب ہے بارش برسنے کی, تو یہ کفر اصغر ہے. کیوں؟ لانه ليس هو متسبب بل كله من الله تعالى. کیونکہ سبب بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے, تاروں خود سبب نہیں بن سکتے. تو یہ عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے لیکن کفر اصغر کفر اکبر نہیں ہے. والنجم ظرف من الظروف تقع فيه الحوادث, اور اصل بات تارہ جو ہے تارہ کی حرکت کی جگہ جو ہے یہ ایک میڈیم ہے جس میں تارہ حرکت کرتے ہیں اور چیزیں واقع ہوتی ہیں. کما تقع فی الایام واللیل, جیسا کہ دن اور رات میں چیزیں واقع ہوتی ہیں. زمین پر دن ہوتا ہے, انسان کوئی پیدا ہو رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی کام کر رہا ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی اٹھتا ہے, کوئی بیٹھتا ہے. سب حوادث جو ہیں کیا ہیں؟ یہ دن کے وقت ہو رہے ہیں. یعنی دن ایک دن کس میں کیا دن کے سے کیا تعلق ہے؟ کیا دن یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ اور رات میں اسی طریقے سے رات کی تاریکی میں کوئی چوری کر رہا ہے, کوئی ڈکیتی کر رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی سو رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, تو یہ رات یہ سب کچھ کروا رہی ہے؟ نہیں, رات ایک میڈیم جس میں لوگ اپنی اعمال کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. اور تاروں کی حرکت بھی اسی طریقے سے, تارے خود نہ سبب ہے نہ ہی خود فاعل ہیں. بات یہ ہے. اما اذا قال مطرنا في الصيف ونحوه فلا باس به. تیسری صورت اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ بارش جو ہے وہ فلان سیزن میں آتی, جیسے کہ گرمی کے سیزن میں کوئی شخص کہے کہ بارش کب ہوتی, گرمی میں بارش ہوتی ہے یا اگست کے مہینے میں بارش زیادہ ہوتی ہے, پھر سیلاب بھی آتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو اس پہ کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ خبر ہے اور ایسا ہوتا ہے. اس بنیاد پر یعنی یہ نہیں کہ جو گرمی وہ سبب ہے یا فلان سیزن وہ سبب ہے یا فلان تارہ جو ہے یا فلان سورج کی حرکت یہ سبب ہے. نہیں, بارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے بارش برستی ہے. لیکن سیزن جو سیزنل چینجز جسے ہم کہتے ہیں, کوئی شخص کا یار جنوری دسمبر میں جنوری شدید سردی ہوتی ہے, صحیح غلط ہے؟ صحیح, سردی ہوتی ہے. جون جنوری شدید گرمی ہوتی ہے, خبر ہے, صحیح. لیکن فلان تارہ جو ہے وہ دسمبر میں اس میں وہ حرکت کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے سردی ہوتی ہے, سبب ہے وہ, تو یہ کفر اصغر ہے. اگر سردی وہ گرمی وہی پیدا کرتا ہے تو یہ کفر اکبر ہے. تو اتنی مختلف صورتیں ہیں, ان کو جان لینا لازمی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اما اذا قال مطرنا في الصيف او نحوه فلا باس لانه اخبار عن الوقت, کیونکہ وقت کی خبر ہے. فالواجب, واجب یہ ہے آخر میں, الحذر من اخلاق الجاهلیه والاعتراف بنعمه الله سبحانه وتعالى. جاہلیت کے جو اخلاق ہیں, جو بد اخلاقیں ہیں, جو بد عقیدگی ہے, اس سے خبردار رہنا واجب ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا, اقرار کرنا واجب ہے کہ جو بھی نعمتیں ہیں انسان کی, اور واللہ ہم اللہ کی نعمت سراپا ڈوبے ہوئے ہیں, ہم گن نہیں سکتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا ہی ہو رہا ہے، سب اللہ کے حکم سے ہے، الخیر والشر اللہ کے حکم سے ہے۔ تو مومن کا عقیدہ درست ہونا چاہیے اور بالکل واضح ہونا چاہیے، ان امور میں تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جہلیت میں لوگ ذبذبے کا شکار تھے، ایمان تھا ہی نہیں، جہلیت کی تاریکیاں تھیں، اور ان جہل کی تاریکوں میں جو بعض چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے، کیونکہ جو اصل شاہد ہے وہ بارش کی دعا طلب کرنا تاروں سے، اور حدیث میں یہ واضح طور پہ آیا ہے، ورنہ جہلیت کی امور تو بہت زیادہ، مسائل جہلیت تو بہت زیادہ، 100 سے بھی زیادہ ہے، ان میں سے یعنی 4 کا ذکر اس حدیث میں۔ تو مومن کو چاہیے جو بھی جہلیت کے مسائل ہیں، بعض کفر ہیں، بعض کفر کے حد تک پہنچ جاتے ہیں، ایسے مسائل موجود ہیں، اور بعض ایسے جو کفر تک نہیں پہنچتے لیکن کبیرہ یا اکبر و کبائر میں سے ہیں۔ تو مومن ہمیشہ صاحب علم ہوتا ہے، اپنے علم کی روشنی میں اپنے امور طے کرتا ہے، عقیدہ کیسے ہونا چاہیے سب سے اہم بات یہ ہے، اور مومن کا عقیدہ ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے اب اس کے ایمان کی طرح، اور دونوں لازم، میں نے کئی دفعہ کہا کہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ایمان اور علم، جتنا علم زیادہ ہو اتنا ایمان مضبوط ہو، اتنا عقیدہ مضبوط ہوگا، اور جتنے علم میں کمزوری ہوگی ایمان میں کمزوری ہوتی ہے اور عقیدہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو اس لیے مومن ہمیشہ صاحب علم ہوتا ہے، صاحب بصیرت ہوتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے معاملات کو، پرکھ لیتا ہے، کفر کو اچھی طرح جانتا ہے، کفر اکبر کفر اصغر میں فرق جانتا ہے، اور ان سے خبردار رہتا ہے، دور اختیار کر لیتا ہے، ایمان کے مسائل کیا ہیں، ایمان کو کیسے مضبوط کرنا ہے، بہت حریص ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کیا جائے، اپنے عقیدے کو کیسے درست کیا جائے، اور علم کے لیے وقت بھی نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں علم اور صالح کی توفیق عطا فرمائے، جہلیت کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی شرور، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور فرمائے، محفوظ فرمائے۔ والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔ پہلے والا باب کون سا؟ وہی تنجیم کی، اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے کہ تنجیم کیا ہوتا ہے، اور اس میں تو واضح طور پہ استقاب بالانواع کا ذکر کیا گیا ہے۔ بالکل یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو تنجیم کا باب ہے اس میں تفصیل ہے ربوبیت کے تعلق سے، اور یہ اس میں طلب الدعاء الاستسقاء، یہ توحید الوہیت کے تعلق سے، بالکل یہ بھی فرق ہے، لیکن اس میں دونوں میں، یعنی پہلے باب میں جو چیز رہ گئی تھی وہ اس باب میں شیخ صاحب نے بیان کر دی ہیں، تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے، ربوبیت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے۔ کتاب التوحید ہے، کتاب کا نام کتاب التوحید ہے، تو اس معاملے جتنی بھی آگے بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، یعنی جو تصنیف ہے شیخ حسین رحمہ اللہ کی بڑے پیارے انداز سے ہے، یعنی کفر اکبر، شرک اکبر کے مسائل ہیں، پھر آہستہ آہستہ شرک اصغر آ جاتا ہے، پھر باقی امور آ جاتے ہیں جن کا شرک سے تعلق ہے، قولی ہے یا فعلی ہے یا عقیدہ کے اعتبار سے۔ یہاں پہ دیکھیں عقیدہ، کسی کا اگر عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مخلوقات میں سے اس کو کوئی اثر ہے اور وہ خود کرنے والا ہے، تو یہ شرک اکبر، کفر اکبر ہے۔ اگر وہ سبب ہے جبکہ نہ شرعاً نہ قدراً وہ سبب ہے، تو یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ ذریعہ شرک اکبر کی طرف۔ واللہ اعلم۔